بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا محترم علماء اكرام معزز سامعين أمار محترم أستاذ الشيخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے. صلاة و سلام نبی علیہ الصلاة والسلام کی مقدس ذات پر. آج جو ہے 24 تاریخ ہے جمعہ الاخرہ کی اور 22 تاریخ اسی مہینے کی جمعہ الاخرہ کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کا انتقال ہو گیا تو اس مناسبت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل مناقب کارنامے میں ان پر جو ہے کچھ مزید روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. کون ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ نام نامی ہے عبداللہ، والد ماجد صاحب کا نام ہے عثمان اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کنیت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور والد ماجد صاحب کا کنیت ابو قحافہ اور لقب جو ہے سیدنا بکر صدیق کا جو ہے عتیق عتیق کیوں کہ کہتے ہیں کہ عتق من النار یا عتیق من النار حدیث میں بھی اس کی طرف کچھ اشارہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے آزادی دی اور اشر مبشرہ میں سے ہے بعض حضرات اور علماء نے لکھا کہ عتیق اس وجہ سے نام رکھا گیا اور لقب کیونکہ اتنے خوبصورت تھے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ان کی جو ہے خوبصورتی کے لیے عتیق کہلایا جاتا تھا تو خیر جو بھی سبب ہو لیکن ایک نام جو ہے عتیق بھی تھا اسی طریقے سے جو ہے والدہ ماجدہ جو ہے نام تھا سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ سلمہ اور کنیت جو ہے ام الخیر یہ بھی ایک خصائص میں سے ہے فضائل میں سے ہے مناقب میں سے ہے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ ظاہر بات ہے خود صحابی تھے اور ان کے والدین بھی صحابی تھے اور ان کے اولاد بھی صحابی تھے اور ان کے نواسے بھی صحابی تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما تو یہ خصوصیت صرف انہی میں پایا جاتا تھا اس وجہ سے علماء نے فرمایا جیسے علامہ نووی رحمہ اللہ کہ علماء نے اجماع کی ان فضائلہ مناقبہ لا تعد ولا تحصى اتنے مناقب فضائل ہے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کی ہم اس کو شمار و گن نہیں سکتے ہیں خیر جو ہے عام الفیل میں تو مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک ہوئی دو سال کے بعد جو ہے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی میلاد مبارک پھر ہم دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں ان گروہ میں تھے جماعت میں جو کہ حنفا کہلاتے تھے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی شراب نوش نہیں کی کبھی جو ہے سنم اور بت کو جو ہے سجدہ نہیں کی عفت والے تھے اتنے عفیف اور پاک دامن تھے کہ ایسے آدمی جو ہے اور بہت ہی مالدار تھا کپڑا وغیرہ بیچتے تھے جب مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب مجھ پر جو ہے وحی نازل ہوئی اس وقت جو ہے 40,000 دینار تھے ان کے پاس تو گولڈ کوائنز جو 40,000 تھے ان کے پاس تو بہت کامیاب تھے بہت مشہور بھی تھے سب لوگ جانتے تھے اور خاندان بھی مشہور تھا تو خیر جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے وحی نازل ہوئی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ توجیہ فرمائے کہ خواتین میں مستورات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کی رجال میں اور مردوں میں سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر بچوں میں جو ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ہم دیکھتے ہیں نبوت کے بعد جو ہے دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اگر آپ دیکھیں عشر مبشرہ میں سے کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب کے سب نے اسلام قبول کی سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت اور تبلیغ کی وجہ سے یہ عجیب کارنامے ہیں ان کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ کرتے تھے جو غلام آزاد غلام تھے سیدہ بلال وغیرہ اور ان پر تعذیب اور یہ سب کچھ ہوتا تھا تو ان کو آزاد فرمایا کرتے تھے اتنا پیسہ خرچ کیا پھر جو ہے موقع یا اسراء اور معراج کا تو مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے پھر جب واپس ہوئی تو فرمایا کہ اگر حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسر اطہر کے ساتھ اور بیداری کی حالت میں یہ سفر ہوا تو میں قبول کرتا ہوں یہ حضرات جو ہے ابو جہل وغیرہ جو ہے اتنے ہنستے تھے تو اس وقت حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لقب عطا فرمایا فسماہ صدیقا والذی جاء بالصدق وصدق به کہ دیکھیے قرآن شریف میں ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ محبوب ہے اللہ جل وعلا کے سب سے پیارے رحمت للعالمین صدق کے ساتھ تشریف لائے اور وصدق به سب سے پہلے تصدیق کرنے والے صدیق اکبر تھے تو یہ ہے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر ہم آگے چلے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہجرت کا سفر جو کہ بالکل تاریخی سفر ہے تقریباً اکثر حضرات چلے گئے تھے مدینہ منورہ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایسے وقت پر اور فرمایا سیدنا ابوبکر تیار رہو کہ ابھی رات کو ہم جائیں گے انشاءاللہ پھر اسی رات کو جو ہے مدینہ منورہ تو اس طرف لیکن اس طرف دوسری طرف چلے گئے اور وہاں غار ثور میں تین رات قیام فرمائی. وہاں پر جو ہے عجیب منظر کھینچا ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے مفضائل ابو بکر میں, مناقب سیدنا ابو بکر صدیق میں, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا باہر انتظار کیجئے گا, میں ذرا صاف کرتا ہوں غار کو, اور جو ہے جہاں پر شغاف تھے وغیرہ جو ہے اپنے کپڑے کو جو ہے پار پار کر جو ہے وہ شغاف وغیرہ جو ہے کو بند کرتے تھے. پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدت تشریف لے آئے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سر مبارک جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ران پر. یہ ہے عشق اور یہ ہے ادب ایک ہی وقت میں. اور جو ہے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکان کی وجہ سے بالکل نیند وغیرہ آ گئی. تو پھر کچھ مدت بعد وہ عیناہ تذریفات اور وہ آنسو نکلنے لگے اندر سے کوئی چیز واللہ عالم بچھو تھا سام تھا جو بھی, تو دھنسنے لگا سیدنا ابوبکر صدیق کو. لیکن عشق کا تقاضا ادب کا تقاضا یہ کہ بالکل ہلے نہیں. حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم اچانک جاگ گئے, ما یبکی کا یا ابوبکر اب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اندر سے کچھ دھنس. تو دیکھیے یہ ہے صدیق. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا بعد میں کہ یہ سب ہوا تو فرمایا یا ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ ایک رات جو آپ نے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا وہ مجھے دے دیجئے, میں عمر بن خطاب تیار ہوں میرے تمام اعمال صالحہ آپ کو دینے کے لیے. تو دیکھیے یہ ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. چاہے شیعہ ہو سنی ہو ہر ایک کو مانا پڑے گا یہ ثانی اثنین صرف اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کے لیے ہے. صرف اس وقت ثانی اثنین نہیں تھے جب مدینہ منورہ تشریف لائے, یہ ثانی اثنین تھے جب مسجد قباء کی تعمیر ہوئی تو پہلے عید حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا, پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق. جب مکہ مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے اس وقت بھی ثانی اثنین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی مبارک پر مروا ابابکر فلیصلی بالناس 17 صلوات اور نماز جو ہے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں, تو اس وقت بھی ثانی اثنین. اور یہ تو کرامت ہے آج بھی ثانی اثنین ہے بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں. تو دیکھیے یہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان. پھر ہم دیکھتے ہیں ہجرت کے بعد جو ہے مسجد نبوی کے لیے کس نے پیسہ ادا کی. میں ہمیشہ ساتھی کو کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم یہاں مسجد نبوی میں ہیں مثلا, تو اب جو ہے ہم یہاں سلام پیش کرتے اعتکاف کرتے نماز پڑھتے, کبھی یہ سوچا دو رکعت تو پڑھو صدیق اکبر کے لیے جس نے وہ پیسہ ادا کی اس زمین کے لیے سیدنا سہل سہیل کو کس نے پیسہ اور رقم ادا کی؟ وہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. پھر ہم دیکھتے ہیں بدر کے میدان میں ہر غزوہ میں شریک تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے غار میں بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے سفر اور حضر میں بھی. تو یہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آج اب بدر تشریف لے جائے اور وہاں جو عریش کی مسجد ہے تو اسی جگہ میں لیلۃ الجمعہ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زبردست دعا فرمائے اللهم ان تهلك هذه الاصابه لم تؤبد بعد اليوم. یا اللہ اگر یہ حضرات شہید ہو جائیں گے تو آپ کا نام کوئی لینے والا نہیں. اتنے زبردست دعا کی کہ سال مبارک تقریباً گرنے والے تھے. فرمایا سیدنا بکر رضی اللہ عنہ حسبک حسبک یا رسول اللہ, بس بس اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. وہاں پر جو ہے احد میں وہاں پر افراتفری کا عالم تھا, وہاں پر بھی ثابت قدمی کا اظہار فرمایا. تو ہر جگہ پر آپ یہ ملاحظہ فرمائیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی سیدنا بکر رضی اللہ عنہ, پھر آگے تبوک میں, تبوک میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج میں ضرور جیت جاؤں گا سیدنا ابوبکر سے. جب تشریف لائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمایا یا ابوبکر آپ کتنے لائے؟ کہا کہ جتنے مال کا سب لائے, کچھ بھی نہیں چھوڑا صرف آپ کے لیے. سیدنا عمر کو پوچھا کتنے؟ تو فرمایا نیس اور آدھا. تو اس وقت فرمایا یہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ شان, میں کبھی جیت نہیں سکتا ہوں. وہ تو ثانی اثنین ہیں آگے ہی آگے ہیں.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرض الوفات میں حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس کہ امامت وہی فرمائیں گے. حالانکہ صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمائے یا رسول اللہ میرے والد ماجد صاحب جو ہے رقیق القلب ہے, آپ کے مصلی مبارک پر تشریف لے جائیں گے تو پھر جو ہے شاید اتنے روئیں گے وغیرہ بکا فرمائیں. فرمایا کہ آپ لوگ صواحب یوسف غلط مشورہ دینا چاہتے. تو دیکھیے اگر آپ تمام احادیث کا مطالعہ فرمائے وہ جو کہتے وما ادراک ما یوم الخمیس کہ وہ جمعرات کو کیا ہوا, تو محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم یہی لکھوانا چاہتے تھے اور املا کرنا چاہتے تھے کہ میرے خلیفہ جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھر عملی طور پر بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے کہ فجر تک پیر کے روز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت فرمائی. بخاری شریف کی روایت ہے یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکری کہ اللہ جل وعلا قبول نہیں فرمائیں گے, مؤمنین جو ہے قبول نہیں فرمائیں گے الا یہ کہ خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ابوبکر ہی ہوں گے. وہ ان کے اولیات بھی اتنے ہیں, پہلے مسلمان اول من اسلم, اور پھر علماء نے لکھا اول من سم القرآن مصحف, تو مصحف نام جو ہے سیدنا ابوبکر نے رکھا قرآن شریف کو, اور پھر اول جو ہے من جمع القرآن علماء نے یہ بھی لکھا. تو بہت سارے اولیات ان کی شان میں ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا سیدہ ابوبکر صدیق عوالی میں تھے, اور جب وہاں تشریف لائے تو حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشان مبارک پر تکبیر فرمائی اور بوسا دی. فرمایا کہ آپ جو ہے کہ آپ کی زندگی بھی پاک اور آپ کی موت بھی پاک جو ہے. اور پھر سیدہ عمر رضی اللہ عنہ خطاب فرما رہے تھے, پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول, اور پھر جو ہے سب لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے. اتنی ثابت قدمی جو ہے یہ صدیق اکبر کی شان. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ آیا. آج بھی اگر آپ تشریف لے جائے وہ جگہ جہاں پر موون پیک ہوٹل ہے اس کے بالکل بالمقابل میں وہ خالی زمین ہے آج تک, اور یہ ثقیفہ بنی ساعدہ وہاں پر سب صحابہ جو تھے انہوں نے ہاتھ جو ہے وہ بیعت لی سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک پر. بعض حضرات کو اشکال ہے کہ سیدہ علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں لی, سیدہ علی نے بھی بیعت کی اور چھ مہینے کے بعد پھر تجدید بیعت کی. تو یہ ہے محققین علماء کو. پھر ہم دیکھتے کتنے فتنے تھے. حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحہ جو ہے آخر میں نفذو جیش اسامہ, تو پھر فرمایا کہ اسامہ کا جیش اور فوج جو ہے ضرور ابھی بھی نکلے. صحابہ سیدہ عمر جیسے رضی اللہ نے فرمایا کہ نہیں ذرا ملتوی کرو, تو فرمایا اینقص الدین وانا حی, یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اگر میں اکیلا بھی رہوں تو تب بھی یہ جیش اور فوج جائے گا. تو یہ ہے ثابت قدمی. پھر مرتدین کا فتنہ, معنی عید زکات کا فتنہ, یہ سب فتنہ جو ہے سامنے تھے, اور اس طرف جو ہے مسیلمہ کذاب کا فتنہ. لیکن یہ صدیق اکبر کی شان کہ سب کو مقابلہ کی, اور اسی وقت جو ہے بالکل آخر عمر میں آپ دیکھتے ہیں کہ یرموک کا جنگ بھی شروع ہوا تھا اور اسی دوران میں انتقال بھی کر گئے. بخاری شریف میں امام بخاری نے ترجمہ الباب باندھا باب الموت یوم الاثنین, وہ چاہتے تھے کہ ہر چیز میں حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے, کہ میرا انتقال بھی ہو جائے پیر کے روز, میں انتقال کروں 63 سال کی عمر میں, ہر چیز میں اتباع کا خیال. حالانکہ یہ تو غیر اختیاری چیز ہے, لیکن یہ ہے صدیق اکبر. تو ہم کو سوچنا چاہیے آج جو ہے جب لوگ ہمارے خود اپنے اولاد اپنے شاگرد, یہ تو ہمارا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ افضل الخلق افضل البشر بعد الانبیاء ورسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ, لیکن ہم سے کوئی پوچھے سیدنا ابوبکر صدیق کا نام کیا, ان کے والد ماجد صاحب کا نام کیا, ان کے والدہ محترمہ کا نام کیا, اکثر وہ بیشتر ہم دیکھیں گے ہم کو پتہ نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بہت سی چیزوں کو جو ہے نظر انداز کر لی. تو یہ ضروری ہے ہم ناموس صحابہ کا تحفظ کریں. اس زمانے میں بار بار حضرت سے بتاتا بھی ہوں اور خطب کے حضرت یہ شیعہ لوگ شیطان لعنہم اللہ وہ آج کل کھلم کھلا جو ہے ٹی وی پر منبر پر تقریروں میں صدیق اکبر پر لعنت بیچتے ہیں, صدیقہ پر, سیدہ عمر رضی اللہ, سیدہ عثمان پر, امیر معاویہ رضی اللہ, اور ہم خاموش رہے تو ہمارے ایمان تو کیا ہے, ہمارا غیرت تو کیا ہے کہ ہم سوچے ہمارے لیے دفاع کرنا صدیق اکبر کا اور صدیقہ کا. تو یہ تو لازمی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نے فرمایا حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا مال سب سے زیادہ مجھے نفع پہنچا وہ تو صدیق کے مال. اور اس وجہ سے مستعباز علماء نے یہ لکھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ کے ساتھ شادی کی. ورفعنک کا ذکر تو نازل ہو چکا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تو کلے سے, لیکن صدیق اور صدیقہ ان کی جو ہے رفعت کرنا ہے, اور جو ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نام اور چمکا دے. تو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج تشریف لے جائیں مدینہ منورہ, باب السلام سے آپ داخل ہو جائیں گے, الٹے ہاتھ پر آپ دیکھیں گے لوحہ, وہاں آج تک ہے خوخت ابی بکری کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام دروازے کھڑکیاں سب بند کرو, صرف سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کھلا چھوڑ دو. تو یہ ہے صدیق اکبر. تو ہم کم از کم جو ہے ہم خوب مطالعہ کریں, کتنے احادیث بیان کی سیدہ ابوبکر صدیق کے, بقیع بن مخلد نے لکھا ہے رحمہ اللہ 142 احادیث. تو یہ جو ہے پتا تھا سیدہ ابوبکر کو کہ اور صحابی بھی ہے, سیدہ ابو ہریرہ ہے, سیدہ انس ہے, عبداللہ ابن عمر ہے, صدیقہ عائشہ ہے رضی اللہ عنہ, وہ سب احادیث کو جمع کر رہے ہیں. ان کا تو بہت عرض کا کام تھا, تو ہر لائن میں جو ہے سیدہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ساتھ دی. لیکن امت کا یہ حال ہے کہ ہم جو ہے نہ مطالعہ کرتے ہیں نہ ہم دفاع کرتے ہیں, تو پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے بِأَيِّ عَيْنٍ تَنْظُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبِهِ کہ ہم کیسے جا کر سلام پیش کرتے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کو, سیدہ ابوبکر کو, سیدہ عمر کو, جبکہ گالی گلوچ لعنت ملامت جو ہے غیرت تو ہم کو ہونا بھی وہ عشق اور ولولہ پیدا ہو پتا ہے کہ لوگ جو ہے قبول فرمائیں. وآخر دعوانا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد. Most definitely not worthy of saying a word in the presence of Hazrat Mustafa and our seniors, but most definitely with the intention of our own rectification, our compassion, the compassionate gaze of our elders, our islah and reformation takes place. This is one of the primary objectives of attending such majalis, such gatherings, and in it lies our salvation, being in the company and attached to the pious mashayikh. We see, mashallah, beautiful rains Allah Ta'ala has blessed us with, despite the fact that we are filled with innumerable sins, but Allah Ta'ala grants us that great ni'mah and favor in the form of rain, that sometimes Allah Ta'ala terms it as rahmatuh, His special mercy, ma'an mubaraka, it is that blessed water that Allah Ta'ala sends down, ma'an tahura, that water that is clean and absolutely pure, and a great means of cleansing and purifying other things. لِنُحْيَ بِهِ بَلَّةً مَيْتًا, that by its means, Allah Ta'ala says, He brings alive dead pieces of earth, dead cracks of earth, a continuous yearly reminder for us that that Allah who brings alive the dead piece of earth by means of beneficial rains will definitely bring us back to life on the day of Qiyamah. And as our dear friend who had passed away recently, Hafiz Abdus Salam Karan Rahimahullah Ta'ala, number of occasions when he visited Mufti Sahib, we would discuss the specific phenomena of how rain becomes a means of fertility of earth, and that earth coming alive, and the amazing every word of the Qur'an Azeem. Allah Ta'ala says, فَإِذَا أَنزَلَ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً, you will see that the earth is completely dead, like an extinguished fire, like ashes. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, and suddenly Allah Ta'ala says, we send upon it these beneficial rains. The literal translation thereafter, اِهْتَزَّتْ, that earth shakes into life. وَرَبَتْ, it bloats. وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, and thereafter it causes various forms of greenery and vegetation to grow forth from that earth. Allah says, this is that you know that that Allah is haqq, He is truth, He is in control and powerful over everything. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, and this is clear evidence that that Allah who has brought that earth back to life will definitely bring us back to life on the day of Qiyamah. So scientifically, what makes an earth fertile is that when the rain comes down, hydrogen, oxygen, you know, H2O, it picks up nitrogen that is hanging in the air, and as it hits the earth, there are billions and billions of living organisms within that earth known as microbes. They lie dormant in a long-term hibernation, call it. But the moment that water comes into the earth, they spring to life and they move around within the earth in search of food, mainly eating carbon. And when that earth is looked at microscopically, the movement of these billions and billions of microbes that are so huge in number, that if a pencil head is put into the earth, the amount of microbes that will be on the head of that pencil is more than the human population on earth. So the movement to and fro, when looked at microscopically, you will clearly see that there is a shaking of the earth, similar to the word ihtazzat, which means to move to and fro, to shake. That entire earth rises. Good akhlaq, good character. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Walid ibn al-Mughira, and the likes of him. Ya ayyuha alladhi nuzzil alayhi al-dhikr, innaka la majnun. Na'udhu billah. One of the things that they would accuse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam together with, saying, a soothsayer, a fortune teller, a poet. They would say that he has fabricated this from his own side. It is a conspiracy that somebody teaches him in secret. Yu'allimuhu bashar, asatirul awwaleen. It is merely presentation of fiction tales of the ancients. One of the severe accusations they would level at Rasul sallallahu alayhi wa sallam was that he is afflicted with insanity, with madness, na'udhu billah, that he is a madman, wal ayyadu billahi min dhalik. Allahu Azza wa Jalla, in response to that, to his beloved Habib, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala revealed these verses where Allah Ta'ala says, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoon, after taking a qasam on the pen that writes down the most important matters of taqdeer in Lawh Mahfuz, the pen by which the angels write down the amal of human beings, and those pens even on earth by which goodness is written, You see, mashallah, ulama, mashayikh, Mufti Sahib amongst them, very, very valuable writings that us, inshallah, take benefit from the kitabs that Mufti Sahib has written. Great knowledge, great virtue in those. So Allah Ta'ala takes a qasam on all of these to say, مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ. That with the grace and fadl of Allah Ta'ala, you are nowhere near any form of insanity. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ. Rather, it is the complete opposite. You are of such immense goodness, furthest away from insanity, that your goodness is such that you will be given rewards, never-ending, limitless, everlasting rewards by Allah Azza wa Jal. And to further prove that Nabi sallallahu alayhi wa sallam has no relation to insanity, Allah Ta'ala says, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. You are indeed of magnificent and great and lofty character. So Allah Ta'ala attests to Nabi sallallahu alayhi wa sallam's high and lofty character, good akhlaq, and one of the objectives of sitting in this majalis in tasawwuf, in tazkiyah, is the beautification of our akhlaq, akhlaq-e hamida, praiseworthy character to bring into ourselves, to make an effort to remove akhlaq-e radila, to remove those traits of character that are demeaning, that are lowly, that are far away from good akhlaq and character, by sitting in the company of our mashayikh, who in this regard are beautiful examples. Good character entails many, many aspects. Foremost of all, it entails tawadu, humility. That Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Man tawadha lillahi rafa'ahu Allah. The one who is humble for the pleasure of Allah, Allah Ta'ala will elevate the status of that person. It means sympathy and compassion to the poor. Make every effort to uplift the poverty of the poor. To be kind, to be good to people. When people are involved in something that is noteworthy and praiseworthy in light of Shariat, then to support those, to refrain and abstain from going into people's personal weaknesses. However, there is a distinct difference when there is nahi anil munkar, an open wrong that is taking place. We are duty-bound by Shariat to make every effort with hikmah and mu'idha hasana to try and put a stop to that. If it is a means of corrupting the people's aqaid and deen, then obviously it is a duty-bound responsibility of deen to alert towards that. Al-i'tidal, to be just in one's matters and affairs. One of the great traits of good akhlaq and character, in fact Sayyidah Aisha radiallahu anha mentions it, the crux and the core of it is haya, to have modesty. Our respected mother Sayyidah Aisha radiallahu anha, whom the Rawafid, the Shia, na'udhu billah, mentions such things. The sanctity of the masjid does not allow us to speak about it, but her level of haya and modesty, when she was accused, Allah Ta'ala did not suffice, as in the case of Sayyidina Isa alayhi salam, a baby speaking from the cradle, as with Sayyidina Yusuf alayhi salam, as with Juraij. Allah Ta'ala took it further, where Allah personally comes to her defense in revealed verses of the Quran Azim, إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ. One occasion, Nabi sallallahu alayhi wa sallam is speaking about the scenarios on the day of Qiyamah, and one of the things that Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentions, يُحْشَرُ النَّاسِ حُفَاتًا, that people will be raised on the day of Qiyamah unclothed in the state that they were born. So here the objective of this is severity of the day of judgment. But Sayyidah Aisha radiallahu anha, in listening to this, subhanAllah, what haya, what modesty that was ingrown naturally into her in demeanor and into her nature. The very first question that springs to mind for her, that people raised in this state, men and women in one plane, look at what level of haya and modesty Allah Ta'ala blessed her with. The subject of discussion, the objective is something else, to show severity of Qiyamah. But immediately the mind races towards haya and modesty. So she says the crux of it all is haya and modesty. And to be as good as possible to people, obviously without mudahanat, without compromising the deen. So as far as good akhlaq and character is concerned, Allah Ta'ala attests to it. The auspicious, blessed, pure wives of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, as Imam Masihullah Khan Sahib rahimahullah used to say, that if you want to know the true akhlaq and character of a person, then ask the family members, ask the wives. The Azwaji Mutahharat, all of them without exception, long after Nabi sallallahu alayhi wa sallam departed from this dunya, would praise Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the most glowing terms. Basharam min al-bashar, was absolutely humble. Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana fi mihnati ahlihi, would participate in the khidmah, in the household chores, crushing the corn, milking the goat, even sweeping the Mubarak home with his own Mubarak hands. Such lofty akhlaq and character within the home. They say also, if you want to know the true colors of a person, then don't ask those who associate with his friends, ask those who are subordinate, those who are under them, those who are in the employment, whether in domestic employment, whether in our businesses. Hazrat Maulana Yunus Patel Sahib, rahimahullah ta'ala, amazing accolade. This mention, I have verified it with his family members, that every domestic who had come into the home in domestic employment, every one of them was blessed with hidayah towards Islam, and many of them, Hazrat had had them trained, so they went back and opened up small makatib in the various townships where they originated from. So this is akhlaq. So akhlaq, Sayyidina Anas bin Malik radiallahu anhu, subordinate khadim, khadamtu Nabi sallallahu alayhi wa sallam 10 sineen, fama qala li uffin qattu. In 10 years, not even a two-lettered statement did Nabi sallallahu alayhi wa sallam say to me, never reprimanded me harshly for something I had omitted to do, or never took me to task for something I did and I was not supposed to do. This is akhlaq and character. So Allah testifies, the family members testify, the khadim testifies, the enemies of al-fadlu ma shahidat bihi al-a'da'u. Abu Sufyan radiallahu ta'ala, prior to becoming a Muslim, he was the leader of the Meccans, the leader of the Meccan army in Uhud. But subhanallah, when he got news that his daughter, Hazrat Ummu Habiba, Ramla binti Abi Sufyan radiallahu anha, had married Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, even he was compelled to comment that there is a son-in-law about which there is absolutely no complaint. So the akhlaq and character of Nabi sallallahu alayhi wa sallam that is there for us to emulate. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. A perfect model to emulate in every aspect and especially in character. And good akhlaq is that amal, that ibadah, that as Nabi sallallahu alayhi wa sallam says in the hadith quoted, there is no action that will weigh more heavily on the scale of good deeds on the day of Qiyamah than good akhlaq and character. That by means of good akhlaq and character, a person reaches the high levels of spirituality that people would normally require many nafal salah, many nafal fasting. By means of akhlaq and character, that person is propelled to a high status. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says in one hadith, أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ. I take responsibility of a home on the outskirts of Jannah for that person who leaves the central part of Jannah, for that person who leaves lying, even in jokes. And I take responsibility, I personally take responsibility for a home fi a'la al-Jannah liman hasuna khuluqu, for that person whose character is of the highest levels. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. That the most perfect of believers in iman, the most perfect of believers, kamil, are who? Those who display the best akhlaq and character. We are furthest away from it, speaking about myself. Allahu Azza wa Jalla give us tawfiq to try and inculcate good akhlaq and character based on the akhlaq of our beloved Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, before Azad Mufti Sahab's very important advices, we are fortunate we have a guest, Brother Yusha, who originates from Japan. His previous name was Yuta. So he was traveling across various countries, and while in Morocco, through the means of our Mulana Shahid Sahib, who qualified from here, Mulana Shahid's brother is in Morocco, through his means he was guided towards Islam, has come down for the last 3 months. He's with Mulana Shahid Sahib, whose madrasa is in Uakhiz, and mashallah, within 3 months he started to learn Islam. Nurani Qaida, etc. has been completed, learning Iman, learning Islam towards reading Quran Azim, and mashallah, amazingly, prior to, he has Allah's blessed him with a good voice, reciting praises of Allah Ta'ala, praises of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Prior to Islam, he was a singer in Japan, in Japanese, in other language, he was a singer. But Allah Ta'ala is using the same voice now for the benefit of deen. So he will render us, inshallah, in nazam. Brother Yusha, inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, I'm from Japan, Yusha. Please make dua for me and for my family and my friends and Japanese people, inshallah. So, bismillahir rahmanir rahim. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalki kullihim. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalki kullihim. Muhammadun Sayyidul Karnaini wa Faqarain. Muhammadun Sayyidul Karnaini wa Faqarain. Muhammadun سيد الكونين والفقرين والفارقين من عرب ومن أجام مولاي صلي وسلم دائما أبابيك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابن أبي ترجى شفاعته والحبيب أبي ترجى شفاعته لكل حول من الأبوار مقتهام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي للمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي للمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكلام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
جزاك الله. الحمد لله. So, one Urdu song, Dil Badar De. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے Hawao hills, wala dil badal de. Mila gafura tume duba dil badal de. Khudaya fazar farma dil badal de. Khudaya fazar farma dil badal de. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے ملا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا راستہ دل بدل دے ملا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سن میں نام تیرا تلکنوں میں سن میں نام تیرا تلکنوں میں maza jaye mora dil badal de mila gafna tumhe duba dil badal de Tanu aku apni masih wase, tanu aku apni masih wase. Jiumeteri hatir deh badal deh, melaga pun tu medu badal badal deh. Karun kurban apni sari khushiyar badal de, mera dil badal de, mera dil badal de. Jazakallah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد محترم علماء کرام اور معزز دوستوں اور ساتھیوں مفتی عبدالقادر صاحب نے بتلایا اور بیان فرمایا کہ جمادی الاخرہ کے آخر میں انہیں تاریخوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو امت میں بلکہ سب امتوں میں پیغمبروں اور رسولوں اور نبیوں کے بعد پہلا درجہ رکھتے ہیں ان کی وفات ہوئی اور عشرہ مبشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خوشخبری دی تھی ان حضرات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہے اور میں نے ان حضرات کے ناموں کو ایک شعر میں جمع کیا وہ صحابہ جن کو جنت میں ملی تسکین ہے تواؤ چار عینو تواؤ زاؤ دو الف دو سین ہے وہ صحابہ جن کو جنت میں عثمان علی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دو الف ابو بکر صدیق ابو عبید بن جراح اور دو سین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام کے لیے بڑی مشقت برداشت کی تھی جو اسلام کے لیے جتنی مشقت برداشت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونچا درجہ عطا فرماتے ہیں جیسے تلاوت میں ہم نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ابراہیم علیہ السلام نے دین کے لیے بڑی مشقت برداشت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا درجہ عطا فرمایا کہ ہم نفل نماز پڑھتے ہوں یا فرض نماز پڑھتے ہوں یا واجب نماز پڑھتے ہوں اس کے آخر میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے تابعدار, آل کے معنی تابعدار, ان پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور ایک جگہ یزکیہم پہلے ہے, دوسری جگہ یزکیہم بعد میں ہے. اے اللہ ان میں ایسے رسول کو بھیج دے جو رسول ان کے ظاہر اور ان کے باطن کو, ان کے اندر کو پاک کرے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان بھیج دے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, مبارک عادت, کہ احسان کے بدلے میں احسان, احسان کے بدلے میں احسان کرتے تھے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیت ویثیب علیہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کو قبول کرتے تھے, ہدیہ, صدقے کو قبول نہیں کرتے تھے, زکوٰۃ کو قبول نہیں کرتے تھے. یہ فقراء مساکین دوسرے لوگوں کے لیے ہے, اور ہدیے کو قبول کرتے تھے اور اس کے اوپر بدلہ دیتے تھے, جو کچھ ہو سکتا ہے وہ دیتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کو ہدیہ مل جائے اس کو تم ہلکا اور معمولی مت سمجھو, اگرچہ آپ کو کوئی ہدیہ میں بکری یا دمبے کا کھر دے دے, یعنی پاؤں کا آخری حصہ, جس پاؤں کے آخری حصے کو عام لوگ پھینکتے ہیں نہیں کھاتے, وہ اگر آپ کو دے تو اس کا بھی شکریہ ادا کرو, آپ کو یاد کیا. اور جو اس کی طاقت اور ہمت تھی اس کے موافق, جب آپ کو کوئی ٹیشو پیپر دے دے اس کا بھی شکریہ ادا کرو, آپ کو یاد کیا اس کی. اور ٹیشو پیپر تو کبھی کبھی بہت ضروری ہوتا ہے, آدمی کے پاس وہ نہ ہو تو کیا کرے گا. اس لیے ہم یہ واسکٹ رکھتے ہیں کہ واسکٹ کے اندر ٹیشو پیپر ہوتے ہیں تاکہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ ہو یا ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تہادو تحابو, ہدیہ دیتے رہو آپس میں محبت پیدا ہوگی. اور علماء کہتے ہیں کہ صدقہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو, اور حبہ اس کو کہتے ہیں جو چیز کسی کو دے دے اور اس کی ضرورت ہو, اس کو حبہ کہتے ہیں. اور ہدیہ اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے دل خوش کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو, اس کو ہدیہ کہتے ہیں. اور وصیت اس کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد آدمی کوئی چیز کسی کو دے دے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو یہ دے دو. اور تحفہ اس کو کہتے ہیں جو آدمی قیمتی چیز کی دکھو دے, قیمتی چیز دے دے تو اس کو تحفہ کہتے ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو آپ نے سنا وہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جن صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی. تو ان میں بتلایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے, بلکہ سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے, اور ابو عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کا بھی اس میں ذکر ہے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی خوشخبری سنائی ان حضرات نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنایا. اگر کوئی ان کے خلاف بولتا ہے, کوئی ان کے خلاف بیان کرتا ہے, وہ یقیناً اپنی عاقبت کو برباد کرتا ہے, اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بناتا ہے. یہ وہ صحابہ کرام, انہوں نے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے, دین کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں. تو میں نے پھر یہ عرض کیا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا, جب دین کے لیے مشقت برداشت کی تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے نازل ہونے اور خصوصی رحمت کے اترنے کی دعا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اے اللہ میرے ذکر خیر کو جاری رکھے فِي الْآخِرِينَ آخری امتوں میں. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی, اور اس دعا کے قبول ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر باقی ہے, قیامت تک باقی رہے گا. دوسرے لوگ یہود نصارہ مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اوپر دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مقتدا تھے, لیکن ان کے لیے دعا اور ان کا ذکر خیر نہیں کرتے, اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کے لیے کتنی مشقت برداشت کی جو میں سناتا رہتا ہوں. سلم نفسہ للنیران, اپنے آپ کو نار کے حوالے کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ کے حکم سے کہ بتوں کو توڑ دو, اللہ کے حکم سے بتوں کو توڑ دیا. وہاں اللہ کا حکم تھا, اور ہم جہاں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں ہمارا معاہدہ ہے, ہمیں حکم نہیں ہے کہ توڑ دو. ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ توڑ دو. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحن احق بالشک من ابراہیم علیہ السلام, ہم ابراہیم علیہ السلام سے شک کرنے کے زیادہ حقدار ہیں, لیکن ہم شک نہیں کرتے تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں کیا. جو انہوں نے کہا اے اللہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چار پرندوں کو پکڑ لے, ذبح کر لے, کاٹ دے اور پہاڑوں پر رکھے, پھر ان کو بلا دے, آپ کے پاس دوڑ کر آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. تو یہ شک کی وجہ سے نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب یہ ہے اگر شک ہوتا تو ہم شک کرتے ہم شک نہیں کرتے ابراہیم علیہ السلام نے بھی شک نہیں کیا اور حدیث میں آتا ہے لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا فی ثلاثہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ نہیں کیا اشارات نہیں کیے مگر تین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے تو اس وقت جھوٹ بولتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان تین مواقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا اور ایسا کلمہ کہا جس میں سے مخاطب سننے والا ایک مطلب سمجھ لے متکلم اور بولنے والے کا دوسرا مطلب ہو متکلم بولنے والا جو مطلب لیتا ہے وہ سچا ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا گیا کہ آؤ آپ ہمارے میلے میں ہمارے جلسے میں شرکت کریں مشرکین نے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم میں بیمار ہوں مشرکین یہ سمجھے کہ بیماری کا مطلب ہے کہ بخار ہے زکام ہے فلو ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل سچے تھے انی سقیم میری طبیعت پر بوجھ ہے اور طبیعت پر بوجھ یقیناً اس لیے کہ رئیس الموحدین جو لا الہ الا اللہ کے عالم بردار ہیں ان کے سامنے مشرکین شرک کرتے ہیں تو ان کی طبیعت پر کتنا بوجھ ہوگا اور طبیعت پر بوجھ یہ بھی بڑی بیماری ہے آج کل لوگ ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتی ہے شوگر بنتی ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یہ سب انہیں طبیعت پر بوجھ کی وجہ سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا انی سقیم میری طبیعت پر بوجھ ہے اور جب ان سے کہا گیا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم بڑے نے یہ کام کیا یہ بھی سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان اسنام اور بتوں میں جو بڑا ہے اس نے یہ کام کیا اور ابراہیم علیہ السلام کا مطلب بالکل سچا کبیرہم جتنے موجود لوگ ہیں جتنا بڑا جلسہ ہے ان میں جو سب سے بڑے ہیں نبی سب سے بڑے ہوتے ہیں نبوت کہتے ہیں کہ ہزاروں اولیاء مل جائے تو نبی تک ان کا مدرجہ نہیں پہنچ سکتا اس لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بہتر ہے بعد الانبیاء انبیاء علیہ السلام کے بعد فرمانے لگے ان موجودین میں جو بھی بڑا ہے جن کا مرتبہ اونچا ہے انہوں نے یہ کام کیا یعنی ابراہیم علیہ السلام میں نے یہ کام کیا وہ سمجھے کبیر کا مطلب جو صنم کبیر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا اس کو کہتے ذو معنی الفاظ اور جب مشرک بادشاہ نے ان مشرک بادشاہ کو بتلایا گیا کہ ایک مہمان گزر رہے ہیں اور اس مہمان کے ساتھ بیوی ہے انتہائی خوبصورت جب ان کو بلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ ان کے سامنے یہ کہے کہ اگر پوچھ لے کون ہے بتلا دو یہ میری بہن ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتلایا یہ میری بہن ہے حضرت سارہ کو بھی بتایا کہ آپ میری بتلا دیں میرے بارے میں کہ میں بہن ہوں اور پھر خود تشریح بتائی کہ اس میں جھوٹ نہیں وہ سمجھے گا کہ بہن سے مراد ہے نسب کی بہن اور میرا اور آپ کا مطلب یہ ہوگا اسلامی بہن انما المؤمنون اخوة. مسلمان جتنی بھی ہے مشرق سے لے کر مغرب تک وہ سب بھائی بہن ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر مسلمان کو مسلمان المسلمون کا جسد واحد ایک باڈی کی طرح ہے, ایک باڈی میں کسی جگہ تکلیف ہوتی ہے تو پوری باڈی میں تکلیف ہوتی ہے. مسلمان برما میں اس کو تکلیف, چین میں اس کو تکلیف ہو, رشیا میں اس کو تکلیف پہنچتی ہو, فلسطین میں اس کو تکلیف پہنچتی ہو, سب مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور سب مسلمان دعائیں کرتے ہیں. سب مسلمان کہتے ہیں جیسے ان کو پیٹا گیا ایسا ہے جیسے مجھے پیٹا گیا. اس لیے جب سری لنکا سے وفد آ رہا تھا اور سندھ کے علاقے میں راجہ داہر مشرک نے اور اس کے پولیس والوں نے اور اس کے لوگوں نے عورت کو پکڑا اور اس کے زیورات اور سامان کو لیا, اس کے شوہر اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا, اس وقت وہ عورت آواز دینے لگی وا حجاجا, او حجاج ابن یوسف. حجاج ابن یوسف عراق کے گورنر ہے اور عراق کے ساتھ ایران اور ایران کے ساتھ افغانستان اور پھر سندھ کا علاقہ لگا ہوا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ حجاج نے وہاں سے سنا, عالم الغیب نہیں, یہ بات ان کو پہنچائی گئی کہ یہ واقعہ ہوا, قافلے کو پکڑا گیا. حجاج ابن یوسف نے وفد بھیجا, یہ مسلمان ہے ان کو تم رہا کرو اے راجہ داہر. اس نے تکبر کیا, کہا ہم رہا نہیں کریں گے. پھر حجاج ابن یوسف نے فوج بھیجی حملہ کرنے کے لیے, اس لیے مسلمان کو تکلیف ہو تو ان کے گورنر کو بھی تکلیف, حاکم کو بھی تکلیف, امیر المومنین کو بھی تکلیف. جب فوج کو بھیجا فوج ناکام ہو گئی, دوبارہ بھیجا پھر ناکام ہو گئی. حجاج ابن یوسف نے سوچا یہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. پھر محمد ابن قاسم کو بھیجا جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے, ان کو بھیجا. انہوں نے اپنے ساتھ عرب کی فوج لے لی اور فتوحات شروع کی. قافلہ بھی رہا کرایا گیا اور سندھ کے اندر فتوحات شروع ہو گئی. اور وہ اتنے انصاف والے تھے, انصاف والے کہ جب پورے علاقے کو فتح کیا, راجہ داہر مارا گیا, تو اس کے بعد جب ان کو بلایا, یعنی محمد ابن قاسم کو بلایا گیا, تو لوگ رو رہے تھے کہ یہ کیوں جا رہے ہیں. حاکم ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں انصاف ہو, اور حاکم ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کرے اور لوگوں کے وطن کو بھی فتح کرے. صحابہ کرام کا زمانہ تھا اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ جب مشکل پڑے گی, مشکل ہوگی, لوگ کہیں گے کیا آپ میں صحابی ہے؟ ہاں جی صحابی ہے. صحابی کو سامنے لائیں گے کامیابی ہو جائے گی. اسی طرح پھر تابعی اور تبع تابعی. تو صحابہ کرام اس زمانے میں موجود تھے. علماء فرماتے ہیں آخری صحابی حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ, ان کا انتقال 110 میں ہوا اور تابعین ختم ہوئے 180 میں, 180 میں, اور تب تابعین ختم ہوئے 220 میں, 220 میں. اس لیے جہاں صحابہ کرام پہنچتے تھے ان کے ساتھ برکتیں ہوتی تھی رحمتیں ہوتی تھی ہوشیاری ہوتی تھی اور کامیابی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے تھے تو بنی امیہ کے زمانے میں ولید ابن عبد الملک یا عبد الملک بن مروان صحابہ کرام بہت زیادہ موجود تھے تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کی شان ہے کہ اس کو تکلیف ہوگی اس کے لیے دعا کرے گا اگر چندے کی ضرورت ہو تو چندہ کریں گے اگر دوسری مدد کی ضرورت ہو تو دوسری مدد کریں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام خصوصاً عشرہ مبشرہ وہ ہمارے مقتدا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کرے کہ ہمارا خاتمہ بھی ان کی ان سے محبت پر ہو اور آخر تک ہم ان کی عزت ان کی ناموس اور ان سے محبت کرتے رہے تو اس مہینے میں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت باندھی گئی تھی وہ بھی اس مہینے میں سن 4 ہجری میں اور سن 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کی تھی اسی جمادی الاخرہ کے مہینے میں اور سن 47 میں اسی مہینے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ڈاک کا سسٹم جاری کر دیا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ خطوط کا بھیجنا اور جلدی پہنچنا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 47 میں اسی مہینے کے اندر جاری کر دیا تھا اور جو ابھی میں نے ذکر کیا 92 میں اسپین فتح کیا تھا ولید ابن عبد الملک اور ان کے فوجیوں نے اور 93 میں اسی مہینے کے اندر محمد ابن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا جب سری لنکا سے تاجر آ رہے تھے اور ان کے ساتھ غداری ہوئی اور خیانت ہوئی ان کو پکڑا گیا تھا تو اسی مہینے میں یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا اور اتفاق کی بات ہے کہ اسی مہینے میں ولید ابن عبد الملک رحمہ اللہ جو فاتح اسپین ہے اور فاتح سندھ ہے اور بہت بڑے فاتح ہیں 96 میں ان کا انتقال ہوا اس کے بعد پھر تنزل کچھ نہ کچھ تنزل شروع ہو گیا ولید ابن عبد الملک کے بعد سلیمان ابن عبد الملک آئے اور دوسرے لوگ آئے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اکابر اپنے مشائخ اور اپنے بڑوں اور مورخین کی روشنی میں ان کی تعریف کو پڑھتے رہیں اور یاد کرتے رہیں بہرحال اب انشاءاللہ تعالی ذکر ہوگا اور یہ تو ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ سے کوئی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا اور لا الہ الا اللہ چھوٹے گناہوں میں سے کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا اور حدیث میں آتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچتا ہے اور حدیث میں آتا ہے یا رسول اللہ ہم کون سا مال جمع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان پر ذکر ہو یہ سب سے بڑا مال ہے دل میں شکر ہو یہ سب سے بڑا مال ہے اور ایسی بیوی ہو جو آدمی کی دین کے بارے میں دین کی اوپر مدد کرے دین پر چلانے اور دین پر چلنے میں مدد کرے اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں مجلس میں بیٹھنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون عزت والے ہیں تو سوال کیا گیا کہ عزت والے کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت والے ذکر والے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے آواز دیتے ہیں کہ تم نے ذکر کیا, اب تم کھڑے ہو جاؤ اور چلے جاؤ مغفورا.